السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدے کے مسودے کے کلیدی نکات سے، اور یہ کہ اس مسودے کو حتمی شکل دینے کے بعد یا پھر صدر ٹرمپ اور افغان حکومت کے دستخط کرنے کے بعد افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں اگلا قدم جو ہے وہ کیا ہوگا. ہمارا دوسرا ٹاپک ہے پاک ایران گیس پائپ لائن کا مستقبل. جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کچھ دیر پہلے کہ آج پاکستان اور ایران نے طویل عرصے سے التوا کے شکار گیس پائپ لائن منصوبے میں مزید 5 سال کے لیے توسیع پر باہمی اتفاق کیا ہے. اور پروگرام کے اسی سیکنڈ میں سعودی وزیر خارجہ عادل بن احمد کے دورے پاکستان کی موجودہ جو علاقے کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں اہمیت پر بھی بات کریں گے. اور آخر میں بات ہوگی 22 اگست کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ملک دشمنی کے الزام میں گرفتار کیے گئے مبینہ ملزم عمر داؤد خٹک کی گرفتاری پر پاکستانی حکام نے کل یعنی پیر کے روز ان کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے. اور ان کا نام ای سی ایل پر کافی عرصے سے موجود تھا اور وہ کافی عرصے سے افغانستان میں مقیم تھے. ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-789 جس پہ کال کر کے آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. اور سامعین، اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. اس وقت پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر نجیب اللہ نے، کابل یونیورسٹی سے ویل نون اینالسٹ ہیں. اور ہمیں یہاں امریکہ سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جہانگیر خٹک صاحب بھی اس وقت بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور جہانگیر خٹک صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. وہ اس وقت لائن پہ نہیں ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے. پروفیسر نجیب اللہ صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے کیونکہ جو 8واں دور ہے بات چیت کا طالبان کے ساتھ، اس کے خاتمے کے فوراً بعد زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ کابل پہنچے ہیں، اور انہوں نے اطلاعات کے مطابق اس معاہدے کا جو مسودہ ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، شیئر کیا ہے صدر غنی کے ساتھ. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس مسودے کے کلیدی نکات کیا ہیں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں.
جی بہت شکریہ. جہاں تک ہم نے دیکھا ہے نجی ٹی ویز پر، اور کل یہاں ایک افغان نجی ٹی وی پہ خلیزاد صاحب کا ان کی انٹرویو بھی تھی، اور پلس افغان صدر سے بھی ملے ہیں، لیکن افغان صدر سے جو ان کی ملاقات ہوئی اس کی ابھی جزیات یا اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. بہرحال اس مصوبے کو دیکھتے ہوئے ہم تھوڑے بہت سرپرائز اس لیے ہوئے ہیں کہ جہاں تک اتنے عرصے سے بات چیت چل رہی تھی، مذاکرات چل رہے تھے یونائٹیڈ اسٹیٹس اور طالبان کے بیچ، تو سننے میں آ رہا تھا کہ ایک پلیٹ فارم پہ کام ہو رہا ہے کہ طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ آمنے سامنے مذاکرات شروع کرے. لیکن جہاں تک اس ڈرافٹ کو ہم نے دیکھا، ایک چیز تو یہ کہ یہاں طالبان کا ذکر نہیں ہوا، اسلامی امارات کا ذکر ہوا، جو ایک بہت بڑا ری ایکشن دیکھا جا رہا ہے یہاں افغان عوام میں. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ چارٹر کے مطابق بھی اور باقی انٹرنیشنل لاس کے مطابق بھی ایک کنٹری ایک گروپ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے جس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہو یا لیجیٹیمیسی کی وہ کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے. اگر بات یہ ہو رہی ہو کہ طالبان امریکن فورسز پہ اٹیک نہیں کریں گے، طالبان یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اس کے بعد کوئی ٹیررزم ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، اور پلس طالبان کی یہ مانگ کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ان پہ اٹیک نہیں کریں گے، تو یہاں لیجیٹیمیسی کی کمی ہمیں خاصی طور پر محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ طالبان ایک گرو ہے، ایک گروپ ہے جو کہ ایک کنٹری یا اسٹیٹ کی لیجیٹیمیسی ان کے پاس نہیں ہے. تو اس کی گارنٹی کیسے دی جائے کہ مطلب طالبان اگر یونائٹیڈ اسٹیٹس پہ اٹیک نہیں کریں گے، یا اگر اٹیک کریں گے یہ ایسے میں کہ خلیزاد صاحب کابل میں ہے، ان کا وہ جو بھی مذاکرات تھے وہ طے ہو چکے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم دیکھیں تقریباً 21 گھنٹے پہلے امریکن کے جو فورسز تھے یا دوسرے الفاظ میں کہیں ان کا جو ایک طرح سے گیسٹ ہاؤس تھا، ان پہ بہت بڑا دھماکہ ہوا کل رات کو 21 گھنٹے پہلے، اور کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی طالبان نے قبول کی. تو یہیں سے ہمیں کچھ زیادہ ہی وہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ مذاکرات یونائٹڈ اسٹیٹس اور طالبان کے درمیان کچھ بھی ہو, کسی بھی معاہدے پہنچے, کوئی بھی دستخطیں ہو جائیں, یہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتی. اپلیکیبل اس لیے کہ جس نوعیت کا بڑا دھماکہ کل رات کو کابل میں ہوا تھا, بہرحال وہ رات دیر سے ہوا تھا اور وہاں پہ ٹھیک ہے عام عوام بھی شہید ہوئے ہیں, ان میں زخمی بھی کافی زیادہ تھے, مطلب کیجولٹی زیادہ تھے, لیکن وہ ایریا کچھ بہت زیادہ کوش ایریا نہیں تھا, رش نہیں تھا, تو کیجولٹی کم ہے, لیکن جس نوعیت کا دھماکہ تھا وہ تقریباً کابل کے 70-80 کلومیٹر میں اس کی بہت بڑی آواز سنی گئی اور ہر شخص نے یہ فیل کیا کہ اس کے گھر کے قریب یہ دھماکہ ہوا. تو اس نوعیت کا ایکسپرٹ دھماکہ معاہدے کے بعد ہمارا نہیں خیال کہ یہ مذاکرات کچھ رنگ لائیں گے.
رائٹ, اوکے. لیکن یہ جو دھماکے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, شاید اس کی ایک وجہ بعض طبقوں کی وجہ سے یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے ہیں, اس معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے, دونوں فریقوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہیں, تو اس کی ایک یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ وجہ بھی بتائی جاتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر اس معاہدے کے بعد طالبان اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, یہ ایک اہم پوائنٹ ہے, اس پہ آگے چل کر ہم بات کریں گے. آپ کی طرف ہم آتے ہیں جہانگیر خٹک صاحب, آپ یہ بتائیے گا جس طرح پروفیسر نجیب اللہ صاحب نے کہا کہ کئی ماہ سے یہ مذاکرات جاری تھے, اور تو کیا اس کا نتیجہ یہی تھا یا اس کا مقصد یہی تھا کہ کتنے فوجی جو ہیں وہ نکلیں گے افغانستان سے, یا کتنے اڈے امریکی اڈے جو ہیں وہ خالی کر دیے جائیں گے افغانستان کے اندر, یا پھر اس کے اور بھی نکات ہیں جن کو اس وقت سامنے نہیں لایا جا رہا ہے؟
جی, بہت شکریہ آپ کو اور نجیب صاحب کو اور تمام سننے والوں کو, السلام علیکم. میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے جو یہ معاہدے کا جو ڈرافٹ ہے وہ تو اچھا خاصا سیکریٹ رکھا جا رہا ہے, ایون پریزیڈنٹ اشرف غنی کو بھی اس کی کاپی نہیں دی گئی بلکہ صرف ہم کو دکھایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوگی اگر اس کے اندر انٹرا افغان ڈائیلاگ کے حوالے سے کوئی شکے نہ ہو, کیونکہ اگر اس میں انٹرا افغان ڈائیلاگ کے حوالے سے کوئی شکے نہ ہو اور صرف امریکن وڈرال کے حوالے سے باتیں ہوں, یا وہ دو نکات جن پر کہ امریکہ شروع میں مرکوز رہا, اپنی توجہ اس نے مرکوز رکھی, یعنی ٹروپس وڈرال اور اس بات کی گارنٹی کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اگر یہ نکات بیچ میں شامل نہیں ہے تو میں بالکل نجیب صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس بات کا احتمال بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ افغانستان میں انسٹیبلٹی بڑھے گی, امن کے بجائے مزید انسٹیبلٹی بڑھے گی. اور جس طرح آپ نے یہ جو ذکر کیا دھماکوں کا, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھیے یہ کچھ تاریخ تھوڑا لگتا ہے کہ شاید میری آبزرویشن غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سوویٹس وڈرا کر رہے تھے افغانستان سے تو اس وقت بھی ہم نے ایک دیکھا تھا ایک حصہ افغان تاریخ کا جب ہر طرف سے کابل پر مختلف گروہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد سول وار شروع ہو گئی تھی. ابھی پھر افغانستان کچھ ویسے ہی دہانے پر کھڑا ہے جہاں پر ایک راستہ پیس کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ سول وار کی طرف جاتا ہے. یہ پیور سول وار ہوگی کیونکہ افغانستان آج سے 25-30 سال پہلے والا افغانستان نہیں ہے. آج سے 30 سال پہلے افغانستان میں 3-4 پاور سینٹرز ہوتے تھے, آج 23-24 پاور سینٹرز ہیں. پہلے افغانستان میں 3-4 پراکسیز تھے, آج 23-24 پراکسیز ہیں, اور تمام کے تمام اسلحے سے بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس جو ایگریمنٹ ہے اس کی تو بہت ساری جزیات ویسے بھی نہیں معلوم. یہ وڈرال کی تھی کہ دو تین بڑے بڑے پوائنٹس تو آ گئے کہ جی 5,000 ٹروپس ہٹائیں گے, پہلے نکالیں گے باہر کر, باقی بعد میں نکالیں گے, مختلف ڈیٹ ٹائم لائنز آ رہی ہیں, नॉट येट कन्फर्म, जिसमें कि 18 माह भी है कि बाकी निकल जाएंगे। लेकिन फिर एक और सवाल ये उठ रहा है कि तालिबान कह रहे हैं कि जनाब जो CIA है हम उसको भी अमेरिकन फोर्सेस का हिस्सा समझते हैं, और अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो हमें उस पर भी एतराज होगा। ये भी एक बड़ा कंटेंशियस पॉइंट रहा है नेगोशिएशन में। अभी इसका पता नहीं है कि उसकी क्या सूरत हाल होगी। इधर अमरीका के अंदर इस पर बहस शुरू हो चुकी है कि अगर अमरीका मुकम्मल तौर पर अपनी फौजें निकालता है तो वहां पर जाहिर है कि अमन को कायम रखने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत होगी। अफगान जो आर्मी है और पुलिस है, बेशक के वो बहुत बड़ा एक किरदार अदा कर रहे हैं, बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं वो लोग, लेकिन क्या उनकी ये जो मौजूदा स्ट्रेंथ है ये काफी रहेगी अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है? तो यहां पर इस किस्म की बातें भी हो रही हैं कि इस वक्त भी CIA और अफगान जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो वहां पर मिलिशियाज को रन करते हैं, वो उनको फाइनेंस करते हैं, जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशन में उनकी हेल्प करते हैं। वाशिंगटन में ये बहस भी चल पड़ी है कि क्या हमें इस किस्म की मिलिशियाज को मजीद बढ़ाना चाहिए, क्या हमको CIA की इन्वॉल्वमेंट को वहां पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि अमरीका मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान को कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये अफगानिस्तान के अंदर एक बिल्कुल अनचेक डिस्पेंसेशन कोई भी आए वो अमरीका के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझा जाएगा, उस वक्त तक जब तक कि अफगानिस्तान का पूरा जोग्राफिया एक नेशनल और गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल ना हो, जहां पर के जो अफगानिस्तान के इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक ना हो, इफेक्टिव ना हो और अफगान आवाम को प्रोटेक्शन देने में कामयाब ना हो, उस वक्त तक यहां पर जरूरत रहेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़ेगा। हाँ, ट्रुप्स का विदड्रॉल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर मैकेनिजम्स और मुख्तलिफ आएंगे, जिसमें प्राइवेट मिलिशियाज की बात बहुत चल पड़ी है।
ओके अच्छा, ये जो एक बात की जा रही है खास पर अफगान ज़राए अबलाग में ये बात हो रही है, इवन डिफरेंट जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके साथ जो हमने इंटरव्यूज़ किए हैं उनका रिएक्शन मालूम करना चाह है, वो भी कुछ मायूसी का इजहार कर रहे हैं। उनकी नज़र में सदर ट्रंप जो है, इसके बावजूद कि उन्होंने इस पर मुसविदे पर अभी दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन ये समझा जा रहा है कि इस मुआहदे का मकसद जो है ट्रंप इंतजामिया की नज़र में वो सिर्फ ये है कि वो 2020 के जो सदारती इंतखाबात की मुहिम है उसके दौरान खारिजा पॉलिसी की कामयाबी की नवीद जो है वो ही सुनाना है। आप डू यू एग्री विथ दिस, या फिर इससे आगे भी अमरीका के मकासद हैं और वो सिंसियर है, संजीदा है अफगानिस्तान में अमल लाने में?
मेरा ख्याल ये है कि जो आपने 2020 इलेक्शंस का जिक्र किया, बेशक के ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत बड़ी कोशिश है कि वो फॉरेन पॉलिसी के महाज पर कोई बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकें, ताकि उनकी जो दोबारा सदारत की जो दौड़ है उसमें वो आगे रहें और दोबारा मुंतखब हो सकें। लेकिन याद रखिए कि अमरीका के अंदर अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट भी है और मौजूदा जो मुजाकरात हैं उसमें वाशिंगटन में अच्छी खासी तकसीम है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन तो इस पूरे मुआहदे के शदीद मुखालिफ हैं, बल्कि जो अखबारात अमरीकी अखबारात में जो खबरें आ रही हैं वो तो ये हैं कि शायद काफी मुशावरत से उनको बाहर भी रखा जा रहा है, क्योंकि वो इसके बहुत बड़े मुखालिफ हैं। इसी तरह जो अमेरिका की बाकी एस्टेब्लिशमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें भी काफी तकसीम है। यानी इस पर तो सब राजी हैं कि ठीक है, यहाँ से हमें अल्टीमेटली तो निकलना है, लेकिन क्या मुकम्मल इनखला होगा, पार्शल इनखला होगा, वहां पर बेसिस कितनी हमने रखनी है, किस किस्म की हमने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की जो अहलियत है उसको किस लेवल पे रखना है, ये वो बहुत बड़े सवाल हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जिस तरह ये जो ड्राफ्ट की जो शक्ल खबरों में आई है कि जी वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान हो रहा है, और जिस तरीके से तालिबान के हमलों में इजाफा हो रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह अमेरिका के साथ मुजाकरात से पहले अफगानिस्तान में खूनरेजी बहुत ज्यादा बढ़ी थी, क्योंकि तालिबान अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग पार्टी के तौर पर निगोशिएशन टेबल पर लाना चाहते थे और वो आए, और इसी तरह अब जब इंट्रा अफगान डायलॉग की बात हो रही है तो वो दोबारा उसी स्ट्रेटेजी पर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा जमीन को अपने कंट्रोल में लाएं, ज्यादा इलाकों को अपने कंट्रोल में लाएं, हाई इम्पैक्ट ऑपरेशंस करें, ताकि जो अफगानिस्तान की बाकी जो सियासी अशराफिया है उनको ये पैगाम मिल सके कि अगर उनके साथ बिजनेस करना है तो पहले जमीनी हकायक को देखा जाए, क्योंकि इन्हीं जमीनी हकायक की बुनियाद पर अमरीका तालिबान के साथ बातचीत के लिए बैठा था और इन्हीं जमीनी हकायक की बुनियाद पर ये एग्रीमेंट भी हो रहा है। तो इसलिए ये आने वाले जो दिन हैं ये बहुत ज्यादा पेचीदा हैं और अमेरिका के अंदर जो इसका सियासत पर असर भी होगा, क्योंकि इसके नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। इसके नतीजे में अफगानिस्तान में अमन भी आ सकता है और खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, इसके नतीजे में अफगानिस्तान में सिविल वॉर भी शुरू हो सकती है अगर धड़ाबंदियां और तकसीम बहुत ज्यादा रही।
ओके, प्रोफेसर नजीबुल्ला साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। अफगान हुकूमत के साथ इस माहिदे के मुसविदे को शेयर किए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक अफगान हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, क्या वजह क्या है और क्या तवक्कुआत रखी जा सकती है इस बारे में?
देखिए, जहाँ तक हम देख रहे हैं मसाइल को और जहाँ तक हमारी मालूमात है, हमारे ख्याल से कि कुछ ही दिनों में, दो तीन दिनों में कुछ ऐसी मालूमात है कि अफगान सदर और प्लस उनके साथ जो हाई रैंकिंग डेलीगेशन है वो देसी सफर करेंगे। वो वहां पे डीसी विजिट में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे। शायद इसीलिए अभी तक ये डिटेल या जिसियात मीडिया के नहीं हुए। हमारे ख्याल से कि इसमें कुछ कंसर्न्स होंगे, अफगान गवर्नमेंट के कुछ कंसर्न होंगे इस माहिदे की, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखें, जब रशिया यहाँ था, जिसे खटक साहब ने बताया, जो जमीनी हकाइक ग्राउंड रियलिटीज है, तो तभी मसाइल तभी बहुत खराब हुए जब जिनेवा माहिदा हुआ। उसमें तरफाइन जो थे या फरकाइन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट था, रशिया था और पाकिस्तान। उसमें उस वक्त का जो अफगान गवर्नमेंट था, मतलब डॉक्टर साहब नजीब की जो गवर्नमेंट थी, वो इन्वॉल्व नहीं थी। और उससे पहले यही काम जो अभी हो रहा है यूनाइटेड स्टेट कर रही है तालिबान के साथ, रशिया ऑलरेडी कर चुका था। मतलब जिनेवा कॉन्फ्रेंस से पहले वो जो नॉर्दर्न अलायंस थे या मुजाहिदीन का वो जो ग्रुप जो नॉर्दर्न एरियाज में थे, उनके माहिदात चुके थे, वन टू वन माहिदात हो चुके थे। और वो जिनेवा कॉन्फ्रेंस से पहले ही यहाँ पे जो उस वक्त का उस गवर्नमेंट थी उसको कोलैप्स करने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। तो अगर यहाँ पे फिलहाल हम पिछले 18 सालों से देख रहे कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, नेटो अलायंस कंट्रीज है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, इसके साथ ही रीजनल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इस सब कुछ में। अगर वो टेररिज्म के खिलाफ जो जंग हो या जो सुलह की मुज़ाकरात हो, सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, अगर इन सबको इत्मीनान में ना लिया जाए, जो पहला ड्राफ्ट है, जो पहला माहिदा है, वो सिर्फ ऐसे ही फरकाइन के दरमियान के यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी जानब तालिबान हो, तो ये हमें वही हिस्ट्री याद दिला रही है जो रशिया ने नॉर्थ अलायंस किया था। तो आपके सवाल के जानब दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अफगान गवर्नमेंट की जानब से अभी तक डिटेल्स इसलिए शेयर नहीं हुई, जहां तक हम एनालाइज करते हैं मसाइल को, कि एक नजदीक ही दिनों में, दो तीन दिनों में शायद अफगान सदर और एक हाई रैंकिंग डेलीगेशन डीसी विजिट करे और वहां प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात में ये सारी बातें और विजिट का जो असली जो हदफ भी है वो भी यही है, यही मसला है, यही तालिबान के साथ मुजाकरात और फिर बाद में अफगान गवर्नमेंट की, तो उसके बाद ही अफगान गवर्नमेंट अपनी कंसर्न्स उनके साथ शेयर करने के बाद और एक डिसीजन लेने के बाद ही कुछ सामने आएगा।
ठीक, जहांगीर खटक साहब, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है इस मुसविदे की जो डिटेल्स है उसको अफगान हुकूमत के साथ शेयर करना, या फिर वाकई अफगान हुकूमत जो है वो कुछ अहमियत रखता है अमेरिका के लिए इस माहिदे में? और साथ ये भी बताइएगा कि अगर अफगान हुकूमत इन केस दस्तखत नहीं करता इस मुसविदे पर तो फिर क्या होगा?
मेरी राय में जो माहिदा है वो तो जाहिर है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान हो रहा है, और उस माहिदे की एक हिस्सा यही होगा कि जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो सामने आएंगे, यानी सीज फायर और इंट्रा अफगान डायलॉग। न तो सीज फायर का कोई जिक्र है और ना ही इंट्रा अफगान डायलॉग के हवाले से, जिस तरह पहले जिक्र हुआ उसके बारे में कोई मालूमात है। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर अफगान हुकूमत इसको रिजेक्ट भी कर देती है तो अब देखना ये होगा कि बाकी जो अफगान जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, जो अफगान सोसाइटी है और जो मुख्तलिफ अफगानिस्तान के जो सियासी धड़े हैं और जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं वो इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं। क्योंकि अगर पूरे अफगान जो पॉपुलेशन है उनका मकसद फॉरेन फोर्सेस का इनखिला है, تو پھر تو یہ اچیو ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ سٹیپس ہیں وہ تو افغانستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے آگے کس طرح کرنا ہے, اور یہی سب سے بڑا سوال ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اشرف غنی صاحب کی حکومت اتنی اہم ہوتی تو شاید وہ, یعنی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان سے مشاورت بھی کی جائے, ان کے کنسرنس کو میرا خیال ہے انہوں نے آگے شیئر بھی کیا ہوگا طالبان ڈیلیگیشن کے ساتھ, اور ظاہر کوشش بھی یہ کی گئی ہوگی کہ ان کو ان کے جو خدشات ہیں, ان کے جو ریزرویشنز ہیں اور ان کے جو ڈیمانڈس ہیں اور جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے بھی طالبان کو آگاہ کیا جا سکے. لیکن اب تک جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں کم از کم امریکن ڈپلومیسی اس میں ناکام نظر آتی ہے کہ جو اشرف غنی حکومت کی جانب سے پہلی اور بنیادی شرط تھی اور جو کافی سینسیبل بھی تھی کہ آپ اگر افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے تو اس ملک میں امن کہاں سے آئے گا, آپ اس حکومت کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں, آپ اس حکومت پر جو جس قسم کی تنقید کرنا چاہیں آپ کو حق ہے, لیکن اگر آپ اس کو بالکل نہ مانیں تو پھر تو جنگل کا قانون ہوگا, وہاں پر کس قانون کے تحت امن آئے گا؟ یعنی یا یہ ٹرم طالبان سیٹ کریں گے, انٹرنیشنل پاور بروکر سیٹ کریں گے, یا افغان سوسائٹی سیٹ کرے گی, یا افغان حکومت سیٹ کرے گی, یا بھی اتنے سارے پاور سینٹرز ہیں جو کہ اس کے اوپر اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں اور رکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر افغان حکومت اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا اثر کوئی بہت زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت بذات خود طالبان کے ساتھ ان کی اس شرط کو کافی حد تک مان چکی ہے, اور وہ اب تک اس کو پریکٹیکل مظاہرہ بھی کر چکی ہے کہ وہ ان آفیشلی پرائیویٹ کیپیسٹی میں اپنے نمائندوں کو طالبان سے بات چیت کے لیے بھیجیں گے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اب اشرف غنی حکومت نے اب تک جو نیگوسیشنز کے لیے ڈیلیگیشن بنایا وہ افغان حکومت کا ڈیلیگیشن نہیں ہے, وہ افغان سوسائٹی کا ڈیلیگیشن ہے, اور اس کے اندر مختلف مقادب فکر اور مختلف جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں افغان سوسائٹی اور پولیٹیکل پاور بیس کے وہ اس کے اندر شامل ہیں. اگرچہ اس پر بھی ابھی کافی ساری سیاست ہو رہی ہے لیکن الٹیمیٹلی اسے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا, تو میرا خیال ہے اس کا اثر تو ہوگا لیکن محدود ہوگا. اگر افغانستان میں امن آنا ہے تو پھر اس معاملے کو آگے بڑھانا ہوگا, اس کے علاوہ اس دوراہے پر آپ کے پاس دوسری کوئی چوائس نہیں ہے.
رائٹ, اوکے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کے ساتھ بات چیت میں جن کچھ نکات کا آپ نے بھی ذکر کیا, جس طرح افغانستان کا نام جو ہے وہ طالبان کہتے تھے کہ وہ ہم اسلامی امارت رکھیں گے, وہاں پہ افغانستان کے آئین سے وہ انکار کرتے رہے ہیں, جمہوریت کے خلاف ہے, اور ساتھ یہ بات بھی کی جاتی تھی شروع میں جب یہ بات چیت ہوئی طالبان کی امریکہ کے ساتھ کہ جنگ بندی جو ہے وہ ایک اہم نقطہ ہوگا, بلکہ زلمے خلیلزاد کے پرانے ٹویٹس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس پہ بہت زور دیتے تھے, لیکن کل زلمے خلیلزاد نے یہ کہا کہ جنگ بندی کا جو فیصلہ ہے وہ جب افغان حکومت کے ساتھ طالبان کی بات ہوگی تو اس میں اس ایشو کو اٹھایا جائے گا. تو پھر کتنا اس معاہدے کو یا اس بات چیت کے امریکہ کے ساتھ یہ جو ہوئی ہے اس کو ایک کامیاب فرسٹ سٹیپ ٹو ورڈز پیس ان افغانستان سمجھا جائے؟
میری رائے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, باوجود اس کے کہ اس کے اندر اپنی کمزوریاں ہیں, باوجود اس کے کہ خدشات بھی بہت زیادہ ہیں, باوجود اس کے کہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے ابھی تک جوابات موجود نہیں ہیں, اور اس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کم از کم ہم جیسے جو تاریخ اور جو موجودہ حالات کے مشاہدہ کرنے والے طالب علم ہیں ان کو معلومات بھی کم ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کا رزلٹ جو ہے وہ فوراً فلاپ ہو جائے گا. افغانستان کے پاس آخر دو ہی تو راستے تھے, یا بات چیت یا جنگ. 19 سال جنگ کر کے دیکھ لی, ایک سپر پاور نے وہاں پر $1 خرب لگا لیا, تقریباً 3,500 سے زیادہ اپنے فوجی گوائے, لاکھوں افغانوں نے اپنی جانیں گوائیں, انفراسٹرکچر افغانستان کا کافی اچھا خاصا بلڈ اپ بھی ہو گیا لیکن کافی زیادہ نقصان بھی ہوا, افغان اکانومی تباہ حال ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ابھی بھی یہ سوچنا باقی ہے کہ جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے؟ اگر ہے تو پھر 19 سال اور لگیں گے اس ریئلائزیشن میں کہ واقعی جنگ اس کا حل نہیں ہے. میری رائے میں افغانستان, جس طرح میں نے پہلے کہا, ایک دوراہے پر آ کھڑا ہوا ہے, اور یہ تاریخ میں شاید دوسری مرتبہ ہے کہ دوبارہ, یعنی موجودہ ماڈرن افغانستان کی تاریخ میں شاید یہ دوسری مرتبہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر اسی دوراہے پر کھڑا ہے کہ جہاں پر اس کے پاس دو چوائسز ہیں, یا تو یہ جو فارن ٹروپس کا انخلا, یعنی ایک بہت بڑی پارٹی جو کہ تقریباً آدھے افغانستان پر قابض ہے, उनका उनकी एक डिमांड थी कि पहले ये निकले फिर आगे बात चलेगी। तो अगर एक एलिमेंट उससे हट रहा है तो जाहिर है इसको हम प्रोग्रेस ही कहेंगे, हम तो इसको ये नहीं कह सकते कि रिवर्सल है। हाँ वो नाकिस हो सकती है, उसके अंदर कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल तो ये एक अच्छी इब्तिदा है कि कम से कम एक अफगानिस्तान जो कि अब तक पूरी दुनिया में सारे लोग उसको फॉरेन इंटरनेशनल फोर्सेज वहां बैठी हुई है, यूएन रेजोल्यूशंस के तहत बैठी हुई है, लेकिन बहुत सारे अफगान उसको काबिज फोर्सेज भी समझते हैं। तो अगर अफगानिस्तान से फॉरेन फोर्सेज निकलती हैं और वो अपनी पूरी सॉवरेंटी के साथ दोबारा एक इंटरनेशनल लेवल पर उभरता है तो मेरा ख्याल है कि ये तो पूरी दुनिया के लिए स्पेशली अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का मोमेंट है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो जहां पर दोहराए पर खड़े अफगान लीडरशिप को बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, उनको बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि एक मिसस्टेप, एक छोटी सी गलती इस पूरी की पूरी मेहनत को जो कि जलमे खलीलजाद साहब ने की है, उनकी जो डिप्लोमेसी है आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उससे इतफाक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो आप देखते हैं कारकर्दगी को एंड रिजल्ट पर देखते हैं। अगर उसके नतीजे में अमरीकी इनखिला होता है तो ये नतीजा है। उस नतीजे तक पहुंचने के लिए डिप्लोमेसी में जितनी गलतियां हुई हैं वो उसको आप फिर सारी तारीख भी भूल जाती है कि हाँ यहाँ पर गलती तो हुई थी लेकिन आखिर में इनखिला हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है अफगान हिस्ट्री में, अफगान लीडरशिप की, अफगान क़यादत के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पूरी दुनिया देख रही है। और ज़ाहिर है कि जब तालिबान और अमरीका के दरमियान जब बातचीत होती है और अग्रीमेंट होता है और उसके नतीजे में ऐसा तो नहीं है कि दो ताकतों नहीं बल्कि दो फरीकैन के दरमियान हो रहा है, लेकिन उसके अंदर इंटरनेशनल गारंटर्स भी होंगे जो कि गारंटी करेंगे कुछ चीजों को, तो लिहाजा ये एक वैक्यूम में नहीं हो रहा, एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। और याद रखिए कि हाजिया तारीख में कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि तमाम प्लेयर जो कि अफगानिस्तान में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है एक पेज पर
हैं, बिल्कुल ठीक है ओके। इस कुछ कॉलर्स हैं काफी देर से, उनको मुख्तसर हम सुनना चाहेंगे। तारीख चुगताई कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल आपका?
जी मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम, मेरा मौजूद मेहमान से सवाल यह है कि ये तालिबान से एक नहीं बड़ी दफा मुज़ाकरात का प्रोसेस चला, वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, अलबत्ता होता ये रहा कि जब भी पीस प्रोसेस की बात तालिबान से हुई उस वक्त एक धमाकों की ये मामला शुरू हुए जैसे अब शुरू हैं, वो मायदे पे दस्तखत तो नहीं हुए लेकिन ये धमाके हो रहे हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जलालुद्दीन हकानी की हलाकत के बाद ये मुख्तलिफ पॉकेट्स में तकसीम हो गए थे, क्या कोई इनमें ऐसी फोर्सेस है या कोई बाहर के ऐसे हाथ हैं जो ये नहीं चाह रहे कि ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों?
ठीक मेहमान से मेरी ठीक शुक्रिया। एक और कॉलर अटक से मियां अकरम, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मैं जी मियां मोहम्मद अकरम एडवोकेट अटक से अर्ज करूँ, वजह यह कि 19 साल होगा अमरीका साहब बादर अफगानिस्तान में, अमेरिका को किसने कहा कि 14,000 मील दूर से अफगानिस्तान और यहाँ पर कब्जा कर ले, चूंकि रूस डिसइंटीग्रेट हो गए है। अब अमेरिका चाहता है कि एक पावर के तौर पर उभरे और चाइना को तबाह करे, उसमें सतिया पाकिस्तान का नाश होगा और ये अफगानिस्तान को होगा।
ओके शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया मियां अकरम साहब। आप अगर मुख्तसर इसका जवाब दें जहांगीर खटक साहब, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ये जो तारिक चुगताई साहब ने बात की है,
देखिए धमाकों के हवाले से जो बात कर रहे हैं टाइमिंग की, मैंने जिस तरह तारीख का हवाला दिया कि जब भी अफगानिस्तान में, देखिए जब अमरीकी यहाँ से निकलेंगे तो एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा होगा, ये हमेशा होता है और ये एक बड़ा नेचुरल चीज है, और उसको पुर करने के लिए अफगान हुकूमत के हवाले से उसकी जो अहलियत है उसके ऊपर सवालात उठाए जाते रहे हैं। ये जो अमेरिका का जो अपना इदारा है सिगार, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर रिस्ट्रक्शन अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, उनकी जो अपनी रिपोर्ट्स हैं उसमें बार बार यही बात कही जाती है कि वो उनका असर बढ़ रहा है, अफगान जो हुकूमत है वो काफ़ी कमज़ोर है, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज बावजूद बहुत भारी कुर्बानियों के और बहुत और लड़ रहे हैं उसके बावजूद उनकी जो अहलियत है वो बहुत कमज़ोर है। फिर ऐसी खबरें भी आई कि جو لاسٹ ایئر جتنی بامبنگ کیمپینز ہوئی ہیں جو افغان حکومت نے کی ہیں, اس میں جو دوسرے طالبان یا دوسرے گروہوں کے ہاتھوں سے جتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی اس سے زیادہ تو افغان حکومت کی اپنی جو کیمپینز ہوئی اس میں غلط بامبنگ کی گئی, اس میں لوگ مارے گئے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ افغان حکومت کی اہلیت کے حوالے سے سوالات ہمیشہ سے اٹھائے جا رہے ہیں. ابھی اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے میری رائے میں جو طالبان یہ کوشش کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے باقی افغان دھڑوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, تو اس سے پہلے وہ اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. مجھے تو یہ زیادہ جو ان کا ایک ٹیکٹک نظر آ رہا ہے کہ وہ میز پر آنے سے پہلے ایک بہت طاقتور اور فاتح کی شکل میں آنا چاہتے ہیں, شاید یہی ان کی اسٹریٹجی ہے تاکہ وہ تمام باتیں منوا سکیں جو ان کے ایجنڈے پر ہیں اور جو ابھی مکمل طور پر سامنے بھی نہیں آئی.
اوکے, بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ ہماری طرف سے, خدا حافظ. اور پروفیسر نجیب اللہ صاحب, جانے سے پہلے آپ بتائیے گا کہ اس وقت طالبان جو ہیں وہ افغان عوام میں کہاں تک کتنے مقبول ہے, اور کیا, کیونکہ یہ پیس ٹاکس جو ہو رہی ہے اس کے نتیجے کے طور پر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ افغان حکومت میں طالبان کو حصہ جو ہے وہ دینا پڑے گا, اس کے لیے افغان عوام کے اندر کیا رد عمل اس بارے میں پایا جاتا ہے؟
جی, خوش قسمتی سے پچھلے 18 خاص کر 10 سالوں میں افغان عوام جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ان کی مطلب وہ عام آگاہی کے لیے, سوشل اویئرنیس کے لیے, یا سوشل میڈیا نے بھی اس میں کافی رول پلے کیا ہے. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے جہاں بھی ہم نے دیکھا, یہ صرف کیپٹل کابل کی بات نہیں ہے, مطلب وہ گاؤں گاؤں کی بات ہے. ابھی جو بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ طالبان کی جو ڈیلیگیشن ہے جو مذاکرات کی, وہ وہی 4-5 ہی لوگ ہیں اور اسے 6-7 بندہ نہیں ہے, اور ان ساروں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ 12 گریڈ پاس ہو, مطلب جس نے 12ویں بھی پڑھی ہو. تو اس ساری چیزیں کو دیکھتے ہوئے جو 18 سال پہلے ایک 5-6 سال کا بچہ تھا یا بچی تھی, وہ آج گریجویشن کر رہا ہے, یہ تو محبوبیت آپ کو یہاں سے اندازہ لگے گا کہ مطلب ایک ویری ویل ایجوکیٹڈ سوسائٹی ابھی ہو رہی ہے, مطلب جہاں تک بھی ہو, جس پرسنٹیج میں بھی ہو, ایک ایسے گروپ کے ساتھ یا ایک ایسے فریق کے طرف سے کیا توقع رکھ سکتی ہے جس کی مطلب وہ جو ہائر رینکنگ مذاکرات کی جو وہ رہبری کی مطلب لیڈرشپ میں جو ہے وہ پاس بھی نہیں ہو, اور ان کی وہی ریپیٹڈ باتیں ہوں. تو محبوبیت ہم اس کو زیرو کہہ سکتے ہیں, لیکن مجبوریت کچھ اور ہے, یا کچھ ایسے ایریاز ہے جہاں پہ مطلب وہ ویپنس کچھ زیادہ ہی چل رہے ہیں طالبان کی, جو مطلب وہ جو ملیٹنٹس قوتیں ہیں, تو مجبوری کے تحت بھی لوگ بات نہیں کہہ سکتے. اوور آل پولیٹیکلی دیکھا جائے تو وہ اس سوسائٹی میں, افغان سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں رکھ سکتی. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان 18 سالوں میں یہاں پہ لوگوں نے, جوانوں نے, بوڑھوں نے, عورتیں, مرد, سب انہوں نے ایک مسئولیت یا رسپانسبلٹی کا اور مالکیت جو مطلب ہے جو آنرشپ کا جو احساس ہے یہاں افغان عوام میں ابھر آیا ہے پچھلے 18 سالوں میں, خاص کر پچھلے 4 سالوں میں. ان 4 سالوں کا یہ جو ان 4 سالوں کی جو فیلنگس ہے وہ آنرشپ کی اور لیڈرشپ کی جو فیلنگس ہے وہ کسی بھی ایسی گروپ کی محبوبیت کو زیرو سے ملٹی پلائی کرتی ہے جیسے طالبان.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا پروفیسر نجیب اللہ صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, ایک مختصر بریک لینا چاہیں گے, بریک سے واپس آ کر پاک ایران پائپ لائن کے مستقبل پہ بات کریں گے. ہمیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں پاکستان سے سابق سفیر مشتاق مہر صاحب, اور ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ ویدر فورڈ آئل کمپنی, امریکی ایک کمپنی تھی پاکستان کے اندر, اس کے عہدیدار آپ رہ چکے ہیں مسعود عبدالی صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن پہلے ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامین, اور مشتاق مہر صاحب آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. پاکستان اور ایران نے طویل عرصے سے التوا کا جو شکار پائپ لائن ہے منصوبہ, اس میں مزید 5 سال کے لیے توسیع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. اس نئے معاہدے کی دستاویزات کے مطابق ایران جو ہے وہ ثالثی عدالت میں جانے کا نوٹس واپس لے گا, جبکہ منصوبے میں تاخیر پر پاکستان کو کوئی جرمانے بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا. پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی کے طور پر آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی, پاکستان ایران پائپ لائن جو ہے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, اور گیس سپلائی میں یہ سب سے زیادہ فیزیبل, پروفیٹیبل, ایزی اور پریکٹیکل پروجیکٹ ہے. ڈیفیکلٹی ہے امریکن ویٹو, کیونکہ امریکنز نے اسے بلیک لسٹ پہ رکھا ہوا ہے. ایران اور پاکستان نے اوپنلی اور ٹیسٹلی اور سیکرٹلی بہت کوشش کی ہے کہ کوئی سسٹم نکلا ہے جس سے یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو سکے, لیکن تمام تر کوشش کے باوجود یہ نہیں ہو سکا. ایک وجہ یہ ہے کہ جبکہ ایران میں ایک مستقل پولیٹیکل سسٹم ہے اور ان کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بالکل اسٹڈی ہے, پاکستان میں چینجز ہوتی رہتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چینج ہوئی ہے وہ پرائمریلی چینج آف گورنمنٹ سے کنیکٹڈ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ کسی حالت میں کسی پرائس پہ کسی بھی وجہ سے جو پرو امریکا فیکشن ہیں, جو پرو امریکا پریشر گروپس ہیں, ان کو کسی طرح سے وہ افینڈ کریں. وجوہات آپ کے سامنے ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں. تو یہ ایک سچویشن ہے جس میں انویبل ہے, جس میں پاکستان کو نقصان ہوگا, لیکن پاکستان فیس کرے گا اس کرائسس کو. اگر وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے ہیں ڈیلے کی وجہ سے اور ڈیمیجز ان کو اوارڈ ہوتے ہیں تو پاکستان مجبور ہو جائے گا پے کرنے کے لیے, لیکن پاکستان یہ پولیٹیکل پرائس نہیں دے سکتا کہ امریکن گورنمنٹ اس سٹیج پہ جو سپورٹ دے رہی ہے وہ سپورٹ وڈرا کر لے ایران کی پروجیکٹ کی وجہ سے. اس کی بنیادی طور پہ دو وجوہات ہیں. ایک تو افغانستان, کیونکہ ہمارا اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ افغانستان سے امریکن ٹروپس نکل جائیں تو شاید ہمیں تھوڑی سی سہولت مل جائے, اور دوسرا کشمیر جس میں ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے امریکن سپورٹ کی.
رائٹ, اوکے. تو مسعود عبدالی صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. مشتاق مہر صاحب کی نظر میں تو یہ پائپ لائن میں تاخیر کی جو وجہ ہے وہ تہران پر امریکہ کی طرف سے اقتصادی تعزیرات ہیں. ڈو یو ایگری ود ہم, یا پھر پاکستان میں سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے, کیونکہ اس پائپ لائن نے بلوچستان صوبے میں سے گزرنا ہے, وہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اور معیشت, پاکستان کی معیشت بھی آپ کے سامنے ہیں, اور وسائل کی کمی جو ہے, یہ باقی عوامل کہاں تک اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس تاخیر میں؟
دیکھیں, شکریہ. جو بھی فاضل سفیر صاحب فرما رہے تھے وہ تو بالکل درست بات ہے کہ مجھے ابھی بھی اس بات پہ شک ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بروئے کار آ سکے گا. آپ کو یاد ہوگا بہت پرانا پروجیکٹ ہے, یہ زرداری صاحب نے شروع کیا تھا, اور ایران نے اپنے حصے کا کام بھی کر دیا. وہ پائپ لائن پاکستان کی سرحدوں تک لے آیا اور صرف پاکستان کو اپنی سرحد سے اس کو ملانا, اور پلان یہ تھا کہ سوئی کے مقام پر جو ہمارا سیٹ اپ ڈسٹریبیوشن نیٹورک جو ہے, سب سے بڑا نیٹورک ہے پاکستان کا, وہیں پر اس کے اندر اس کو کنیکٹ کر دیا جائے گا, اور اس طرح پورے ملک کے اندر گیس تقسیم کام شروع ہو جائے گا. اس لحاظ سے انتہائی یعنی شاندار پیشکش ہے ایران کی, جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی سیاسی مسئلہ بنا. دوسری بات ایک اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب پاکستان کو گیس کی ضرورت جو ہے وہ پاکستان نے دوسری طرح سے پوری کرنے شروع کر دی. آپ کو پتا ہے کہ ایل این جی کا معاہدہ ہمارا ہے قطر کے ساتھ. اس کے علاوہ ابھی اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں 200 ملین کیوبک فیٹ ایل این جی کا ایک ٹینڈر جو ہے وہ ایل این جی کارپوریشن آف پاکستان جو ہے LLP وہ اس کو ابھی یعنی ایویلیویٹ کر رہی ہے, تو وہ بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ ابھی آپ جو بدر ندیم صاحب جو خصوصی ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے ابھی 3 دن پہلے انکشاف کیا ہے کہ ہم 5 ٹرمینل کے لیے نجی کمپنی کو ٹھیکہ دے رہے ہیں. निजी कंपनियां अपने खर्च के ऊपर ये प्लांट लगाएंगी और ये खुद ही अपने खर्चे के ऊपर जो है एलएनजी दरामद करेंगी। तो देखा ये 5 प्लांट के दरामद होती हैं, 200 मिलियन क्यूबिक फीट का टेंडर है, इसके अलावा कतर से गैस आ रही है, तो उसके बाद सही माने में हमें दरामदी गैस की जरूरत रहेगी नहीं। और इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, जैसा कि फाजिल सफीर ने फरमाया कि पाकिस्तान पे प्रेशर है और किसी भी कीमत पर इमरान खान जो है वो ये बर्दाश्त नहीं, अमरीका को नाराज नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि मुझे कम अज कम एक गैस पाइपलाइन जमीन से उठती नजर नहीं आ रही और ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, इसलिए कि अब तो सही माने में पाकिस्तान को इतनी ज्यादा गैस की जरूरत रही भी नहीं है, इसलिए कि इतना एलएनजी इंपोर्ट हो जाएगा पाकिस्तान में कि उसके बाद हमें शायद इंपोर्टेड गैस की जरूरत नहीं हो।
ठीक, ओके। मुश्ताक मेहर साहब, एक और मौजू पे आपसे बात करना चाहूंगी। भारत के जो वजीर खारिजा है आदिल बिन अहमद, वो पाकिस्तान का दौरा आज करेंगे, एक दिन का दौरा ये होगा बताया जा रहा है, इसकी मौजूदा सूरत हाल में आप क्या अहमियत देखते हैं?
जी, बहुत से लोग आ रहे हैं,
माफ कीजिएगा, पाकिस्तान का दौरा, जी
पाकिस्तान आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ रहे हैं, अमीरेट के आ रहे हैं, और इसके 3 इंटरप्रिटेशन हो रही हैं हमारे डिप्लोमेटिक कोर में। एक तो ये हो रहा है कि अरब वर्ल्ड से बहुत फौश गलती हुई है कि उन्होंने कश्मीरी काज को इग्नोर किया और हिंदुस्तान को सपोर्ट किया, खासतौर पे अमीरेट ने जो मोदी साहब को गोल्ड मेडल दिया उस वक्त जबकि क्राइसिस बड़ी हाइट पे थे। तो वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो काफी अफेंडेड है और उसमें खास तौर पे जो पाकिस्तान है वो एक सुन्नी स्टेट है और सुन्नी स्टेट की सिंपथी लूज करना अरब वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा सूदमंद नहीं होगा। दूसरा ये है कि मेरा अपना हंच ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये लोग कोशिश करेंगे कि इनडायरेक्टली ये कोई पीस मैसेज ले जाए, ये कोई सीक्रेट नेगोशिएशन करें, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान किसी किस्म की जिसे कहते हैं सीक्रेट डिप्लोमेसी का प्रोसेस इनिशिएट करें या ये मैसेज एक्सचेंज करें। इसमें डिफिकल्टी है कि हिंदुस्तान इसको बायलैटरल मामला समझता है, लेकिन हिंदुस्तान ये भी समझता है कि मिलियंस ऑफ इंडियंस आर वर्किंग इन द मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट के मुल्कों को एक लीव है, एक पावर या एक किस्म का अथॉरिटी हासिल है, तो वो इतना इग्नोर नहीं करेगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि चूंकि फाइनली जो सब्जेक्ट मैटर है वो कश्मीर का या उसकी नेगोशिएशन का हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, वो मेरी नजर में प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाएगा और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा अरब वर्ल्ड, क्योंकि वो अरब वर्ल्ड की बात सुनते हैं और खासतौर पर सऊदी अरेबिया, अमीरेट। तो मैं समझता हूँ ये लोग आएंगे, हमारा व्यू पॉइंट देखेंगे और अनुमकिन हुआ तो हम कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे अमेरिकन गवर्नमेंट से, यूरोपियन गवर्नमेंट से और वेस्टर्न वर्ल्ड से।
ठीक, बहुत शुक्रिया मुश्ताक मेहर साहब आपका, हमारी तरफ से खुदा हाफिज। और मसूद अब्दाली साहब, एक मिनट है हमारे पास इस सेगमेंट के लिए, आप ये बताइएगा कि सऊदी वजीर खारिजा का जो दौरा है वो गैस पाइपलाइन के इस माहिदे के तनाजुर में उसको देखा जा सकता है?
बिल्कुल देखा जा सकता है, इसलिए कि आपको पता है कि ईरानी पाइपलाइन के बारे में ईरान सऊदी अरब बहुत हसास है और खासकर आज के दौर में जबकि आपको मालूम है कि तेल की कीमतें दबाव का शिकार है, सऊदी अरब भी चाहेगा कि उसके इजाफी तेल पाकिस्तान को वो फरोख करे। और फिर एक और इसी जमाने में एक और बात मैं मुख्तसर बता दूं कि आजकल इसी एलएनजी के वजह से कतर के ताल्लुक पाकिस्तान से अच्छे नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने जो टेंडर अभी किया है 200 मिलियन क्यूबिक फीट के लिए, उसके अंदर कतर ने हिस्सा नहीं लिया, कतर की बिड नहीं आई है। और कतर जबकि दुनिया में 75% जो दुनिया में एलएनजी फराहम की जाती है वो कतर से आती है, इसके बावजूद कतर ने इस बड़े टेंडर में अगर हिस्सा नहीं लिया है तो इसका मतलब उसके लिए खुश नहीं था। और उसने पहले भी कहा था कि वो चाहता था कि जो उनका जो वो फराहम कर रहे हैं वो इजाफी जो मकदार है वो भी बगैर टेंडर के उनको दे दीजिए और उसके लिए उन्होंने बहुत ही پرکشش اس کے لیے قیمتیں بھی پیش کی تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو ٹینڈر کروایا گیا. تو یہ معاملہ واقعی ہے, میرا خیال ہے کہ سعودی وزیر جو گفتگو فرمائیں گے اس میں اور بہت ساری باتیں کے علاوہ یہ معاملہ بھی ہوگا کہ کم از کم سعودی عرب کے لیے ایرانی پائپ لائن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی.
بہت شکریہ منصور عبدالی صاحب, آپ کا بھی تھینک یو سو مچ. اور سامعین, پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے لیکن پہلے ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامین, ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے, جس طرح پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 22 اگست کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ملک دشمنی کے الزام میں ایک مبینہ ملزم عمر داؤد خٹک جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام کافی عرصے سے ای سی ایل پر تھا اور وہ کافی عرصے سے افغانستان میں مقیم تھے. مزید ان کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. ہمیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فخر کاکا خیل صاحب نے جوائن کیا ہے, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں ایڈوکیٹ فضل خان صاحب, آپ بھی تجزیہ کار ہیں پشاور سے. لیکن فخر کاکا خیل صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا یہ جو گرفتار کیے گئے مبینہ ملزم ہیں عمر داؤد خٹک, یہ کون تھے؟
جی یہ بالکل کافی عرصے سے کافی شیبی کریکٹر ہیں. ایک تو میں یہ بتا دوں, کچھ عجیب سی حرکات کرتے رہتے ہیں. کبھی ہندوستان جاتے ہیں, ہندوستان کا پرچم بلند کرتے ہیں, کبھی پاکستان مخالف, پاکستان بیشنگ کرتے ہیں مختلف وہاں کی انڈین جو میڈیا ہے. ان کا بنیادی تعلق خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کرک سے ہے, اور یہ چار بھائی ہیں جن میں سے ایک مدرسے میں پڑھا بھی ہے, درس و تدریس سے بھی ہے, یہ خود مدرسے سے فارغ التحصیل تھا. چار پانچ برس قبل جس طریقے سے یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے کیمپینز چلتی ہیں افغانستان سے بھی پاکستان سے بھی, اس دوران یہ چلے گئے افغانستان اور وہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ذرائع کے مطابق وہ جو انڈین لوبیز ہیں خصوصی طور پر افغانستان کے اندر میڈیا کے جو اندر ان کی لوبیز موجود ہیں, سوشل میڈیا جو نیٹ ورکس ہیں ان پر, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے عمر داؤد خٹک نے ایک افغانی پاسپورٹ بھی بنایا, اور اس دوران وقتاً فوقتاً یہ نہ صرف ہندوستانی میڈیا کے اوپر بلکہ خود سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان مخالف بیانات دیتے پائے گئے. اور یہی وجہ تھی کہ پہلے تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا, آج سے چار پانچ برس پہلے جب اس کہانی کا آغاز ہوا تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ آئے یہ پاکستانی ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ ان کی کسی بات سے اس بات کا شائبہ نہیں تھا کہ یہ پاکستانی ہے. البتہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ جی بالکل یہ پاکستانی ہی ہیں, کرک سے ان کا تعلق ہے, چار بھائی ہیں, اور جب انہوں نے اس ٹائپ کے کیمپینز کا آغاز کیا پاکستان مخالف, پاکستانی اداروں کو کی بیشنگ کرنا, اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہندوستان کے اندر یہ ہندوستانی پرچم کو لے کر اور افغان پرچم کو لے کر یہ کیمپین کرتے رہے, تو اس کے بعد خود ان کے اہل خانہ نے اور ان کے جو فیملی ہے انہوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا. شروع شروع میں جب یہ باتیں کرتا تھا تو یقینی طور پر یقین کیجئے خود ایز اے رپورٹر میں حیران تھا کہ کیا اس کا دماغی توازن درست ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہ کیمپین آگے بڑھاتا تھا مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایک تو ایک کریٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے,
لیکن اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ اپنی ملک پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک کیمپین چلاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایڈوکیٹ فضل خان صاحب جو ہیں ان کی جانب ہم جانا چاہیں گے, اور سامعین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمر داؤد خٹک جو ہیں ان پر الزام جو ہے ابھی ثابت نہیں ہوا ہے. ایک مقدمہ جو ہیں ان کے خلاف وہ دائر ہو چکا ہے ملک کی غداری کا, اور ابھی ظاہر ہے وہ جاری رہے گا. ایڈوکیٹ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ عام طور پر ایک ملک کا شہری ہوتے ہوئے کوئی بھی فرد جو ہیں وہ اس ملک کے خلاف ایکٹیویٹیز یا دوسرے ملکوں کے لیے جاسوسی جو ہے اس پر کس طرح آمادہ ہو جاتا ہے؟ جی ایڈوکیٹ فضل خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی ابھی لائن مل گئی ہے.
جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی, جی جی سوال میرا سنا آپ نے؟ جی
نہیں سوال
سوال میرا یہ تھا کہ ایک ملک کا شہری کس طرح دوسرے اس ملک کے خلاف جو کاروائیاں ہیں سرگرمیاں اس میں وہ حصہ لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے, اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے ملک میں فرسٹریشن ہے, ایک بے یقینی سی ہے, ایک سازشی سا ماحول ہے. ہم روز اٹھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ, ہم اپنی پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا پر صرف یہی سنتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ یہ ہوا وہاں پہ یہ ہوا. اکراس دا بارڈر ہمارے جو نیبرز ہیں چاہے وہ ایسٹرن بارڈر ہو ویسٹرن بارڈر ہو وہاں پر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں وہاں سے الزامات ادھر لگتے ہیں یہاں سے الزامات ادھر لگتے ہیں, تو ایسے میں جو بھی فورسز یا ایلیمنٹس ہیں وہ اس قسم کی اللیگل ایکٹیویٹیز میں جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو ہیں, ان کے لیے بڑا ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے ایجوکیٹڈ طبقہ ہے ان کو ایک تو فرسٹریشن ہے, ایجوکیشن ہے لیکن ان کے لیے اپرچونٹیز نہیں ہے تو بڑا ایزیلی شکار ہو جاتے ہیں. اوپر سے جب ریاستی اداروں کی طرف سے ان پر لگنے والے الزامات جن میں وہ یہ سوچتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق آئینی حقوق سلب ہو رہے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں. پھر اوپر سے اگر ان کو فائنینشل کوئی سپورٹ ملتی ہے ایڈ ملتی ہے تو آف کورس آپ کا یوتھ کہاں پہ جائے گا, کوئی ریکریشن نہیں ہے, کوئی پازیٹیو وہ ڈیولپمنٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے. تو نوجوان نسل آف کورس بات ہے کہیں نہ کہیں پہ وہ انگیج ہوگی دشمن پاکستان کے خلاف کے جو 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 نبرد آزما ہے جو ادارے اور وہ ایک نارمل سی بات ہے دیئر از ریئیکشن ٹو ایوری ایکشن. تو جب ماحول ایسا ہو جس میں دوسرے ملکوں میں جب تخریبی کارروائیاں ہوں گی جاسوسی اسپائز ہوں گی تو اس طرف بھی آئیں گی اور دشمن جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہ نیچا دکھانے کے لیے اپنے پرسنل گولز کے لیے اپنے پرسنل گینز کے لیے یوتھ کو صحافیوں کو اسٹوڈنٹس کو مختلف قسم کی شبہائی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو وہ انگیج بھی کریں گے. حالانکہ یہ جو عمل ہوا ہے جو ہو رہا ہے بہت برا ہے لیکن اس میں ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری اگر جو ہمارے جو سیکیورٹی کے ضامن ادارے ہیں ان کی اگر ہم دیکھیں ان کا جو بجٹ ہے ان کا جو دنیا کو قوم کو جو دکھا رہے ہیں تو اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماحول ایسا ہوتا ملک کے اندر کہ نوجوان کبھی بھی ایسا نہ کرتے کہ اپنے ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز کے میں ملوث ہوتے. اور جہاں تک بات ہے اس کے ساتھی اس بندے کی جس کی بابت یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے وہ اٹ ہیز یٹ ٹو بی ڈیٹرمنڈ, عدالت میں جب تک اس کو پیش نہیں کیا جاتا جب تک اس کے خلاف ثبوت اور شواہد داخل نہیں کیے جاتے ہیں جب تک اس کا یہ کیس
ثابت نہیں ہوتا تب تک ہم کریں گے کہ یہ میں قانون کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہی کہوں گا کہ ایوری ون از انوسینٹ انلیس اینڈ انٹل پروڈ گلٹی. تو جب تک اس کے خلاف کوئی ٹوس شواہد نہیں ہوں گے, جب تک یہ کسی بھی پراپر کورٹ آف لا میں کنوکٹ نہیں ہوں گے, ثابت نہیں ہوگا, تو یہ کیس آگے نہیں جائے گا. دیکھیں ہاں, کلبھوشن یادو کا اگر کیس ہے اسپائنگ کے, اس پہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ٹھیک ہے ایک الزام لگایا, اس کا کیس چلا, اس کو سزا ہوئی, لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس میں گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, جی جی, عالمی عدالت انصاف میں گیا, تو وہاں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ورڈکٹ آیا. وہاں سے یہ آیا کہ آپ اس کو کونسلر رسائی دیں, اس کو اپنے دفاع کا,
جس پہ پاکستان کو عمل درآمد بھی کرنا پڑا. بہت شکریہ ایڈوکیٹ فضل خان صاحب اور فضل کاکا خیل صاحب, آپ کے بھی شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال, خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں گھروں اور عمارتوں کی تعمیر اور خرید و فروخت کو بہتر بنانے اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے انڈسٹری کو ایک نئی جہت فراہم کرنے کے لیے حال ہی میں اسلام آباد میں قائم ایک ادارے میمار نے اہم پیش رفت کی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے میمار کے کو فاؤنڈر محمد نقی اعجاز نے بتایا کہ یہ ٹیکنالوجی ترقی یافتہ ملکوں میں پہلے سے موجود ہے, لیکن پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اس کا اطلاق ابھی تک شاذ ہی ہوا ہے. ان ٹیکنالوجیز کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
دو ٹیکنالوجیز ہم استعمال کرتے ہیں. پہلی کا نام ورچوئل ریئلٹی ہے, جس کو شارٹ میں وی آر کے نام سے جانا جاتا ہے, اور دوسری ٹیکنالوجی ہم استعمال کریں اس کا نام آگمنٹڈ ریئلٹی ہے, جس کو شارٹ میں اے آر کے نام سے جانا جاتا ہے. ان دو ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے ہم جو بننے والی بلڈنگ ہوتی ہے اس کو, آپ کی جو بننے والی سائٹ ہوتی ہے کنسٹرکشن سائٹ, اس پر جا کے دکھاتے ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کا ایک گھر بننے والا ہے مثلاً, آپ اپنا ایک اسمارٹ فون لے کر جائیں گے اس پلاٹ پر جہاں پہ آپ کا گھر بننے والا ہے, وہاں پہ اپنے اسمارٹ فون کا کیمرا کھولیں گے, اور جس خالی پلاٹ پہ آپ کا گھر جس جگہ پہ بننا ہے وہاں پہ اصلی سائز میں آپ کو بنا ہوا گھر بنے ہونے سے پہلے نظر آ جائے گا.
محمد نقی اعجاز نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے مکان اور عمارتیں خریدنے والوں اور فروخت کرنے والوں دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے.
اس کا فائدہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا گھر بننے کے بعد کیسا لگے گا, آپ نے اگر اس میں کوئی چینجز کرانے ہیں وہ آپ اسی وقت کرا سکتے ہیں, آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ بچ سکتی ہے. اس کا گھر بننے والا ہوتا ہے, اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسی وقت فرنیچر چینج کر سکتا ہے, کوئی اس کو ٹائلیں پسند نہیں آ رہی ہیں وہ ٹائلیں چینج کر سکتا ہے, کوئی رنگ چینج کرنا ہے وہ رنگ چینج کر سکتا ہے. اسے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک ان پٹ ڈیزائن میں آ جاتا ہے, اور اس میں جو بلڈرز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیزائنز یا یہ جو گھر ہیں وہ بننے سے پہلے بیچنے ہوتے ہیں, تو جو کسٹمر ان کے پاس گھر خریدنے آتا ہے وہ جب بنا ہوا گھر دیکھ سکتے ہیں بننے سے پہلے, تو ان کا خرید و فروخت میں آسانی ہو جاتی ہے, وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور جو سیل کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو گھر بیچنے والا ہے وہ آسانی سے بک بھی جاتا ہے, اس کی کنسٹرکشن بھی زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتی ہے.
انہوں نے کہا کہ ان کی ایپ کوئی ایسی ایپ نہیں جو عام پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر اوپن رکھی جائے.
ہماری جو ایپ ہے وہ ایسی ایپ نہیں ہے کہ ہم اس کو پلے اسٹور پہ یا ایپ اسٹور پہ ہر ایک کے لیے اوپن رکھیں. جو ہمارے اسپیسیفائڈ کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو انہیں کی ایپ دے دی جاتی ہے, اور ان کی ایپ میں ان کے سارے کلائنٹس کا ڈیٹا ہوتا ہے. ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ کنسٹرکشن بلڈرز ہوتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ان کی ایپ کے ذریعے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا بہتر موقع فراہم کیا جائے گا.
اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں, کہ یہاں پہ جو پراپرٹی ہے وہ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں, اس کی کنسٹرکشن کو اوور لک کر سکتے ہیں. اور بیسکلی ہم لوگ فیوچر میں یہ والی چیز بھی لا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز نے اگر کوئی انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ پاکستان میں کرنی ہے تو ہم ان کو بھی ہیلپ کریں اس کے تھرو.
موجودہ حکومت کے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے امکان اور اس کے فائدوں پر روشنی ڈالتے ہوئے محمد نقی نے کہا,
دیکھیں جو 50 لاکھ گھر بننے ہیں, اگر آپ بننے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ والا گھر بننے سے پہلے کیسا لگے گا, اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بننے کے بعد جو ہے وہ توڑنا مشکل ہوگی, اس سے پیسے زیادہ لگیں گے, تو اچھا ہے کہ اگر کوئی نقص اس میں ہے وہ ڈیزائن کے اسٹیج میں ہی بہتر ہو جائے تو ایک تو آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ بہت بچے گی, دوسرا آپ کی کنسٹرکشن تھوڑی تیز ہو جائے گی کیونکہ آبویسلی گورنمنٹ نے اپنے 5 سالوں کے اندر اندر یہ 50 لاکھ گھر مکمل کرنے ہیں, تو جو ایفیشنسی ہے کام کی وہ انکریز ہو سکتی ہے اور جو اس پہ کاسٹ لگنی ہے وہ کم ہو سکتی ہے.
ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ٹیکنالوجی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اعجاز نقی نے کہا,
جو ٹرینڈ بدل رہے ہیں لوگ آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کی طرف آ رہے ہیں, چونکہ جب بھی کسی کو بھی کوئی بھی گھر بنوانا ہے یا کوئی عمارت کھڑی کرنی ہے تو اس کا جو نقشہ ہے وہ ایک آرکیٹیکٹ نہیں بنوانا ہے, اور آرکیٹیکٹس جو ہیں ان کو ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہیے. اس میں ہم بھی تھوڑا کام کر رہے ہیں, جس طرح یہ آگمنٹڈ ریئلٹی کا استعمال ہم لوگوں نے شروع کیا ہے, ہم لوگ باقی آرکیٹیکٹس کے پاس بھی جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ایفیشینٹ کیا جا سکتا ہے آرکیٹیکچرل پریکٹس کو ٹیکنالوجی استعمال کر کے, کیونکہ پاکستان میں ٹیکنالوجی آرکیٹیکچر میں بہت لیٹ آتی ہے, باہر کی دنیا میں پہلے آ جاتی ہے, پاکستان میں کچھ دیر بعد آتی ہے. تو ایک تو وہ برج ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو پاکستان میں فروغ کیا جائے, پھر آرکیٹیکٹس کو اویئرنیس دینا کہ ان کو بھی ٹیکنالوجی میں اتنا ہی آگے ہونا چاہیے جتنے باقی شعبوں کے لوگوں کو ہونا چاہیے.
یہ تھے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اسے ایک نئی جہت فراہم کرنے والی اسلام آباد کی ایک کمپنی میمار کے کو فاؤنڈر محمد نقی اعجاز. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.